الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتقاضع لكبريائه عطاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين صلوات عزیزان محترم سورہ زاریات قرآن مجید کا 51واں سورہ ہے اس مقدس اور محترم اجتماع کے لیے اس سورہ کی 3 مسلسل آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ان آیات کے نشانات 56, 57 اور 58 ہیں ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون میں نے نہیں خلق کیا جنوں کو اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں بات کا آغاز حرف نفی سے ہے میں نے نہیں خلق کیا جب جملے کو نفی سے شروع کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس مقصد میں حصر ہے اس مقصد میں انحصار ہے کیونکہ کلمہ نفی مفید حصر ہوتا ہے اس لیے اب میں ترجمہ کر رہا ہوں میں نے فقط اور فقط جن و انس کو اس لیے خلق کیا کہ وہ صرف اور صرف میری عبادت کریں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون میں نے ساری انسانیت کو سارے جنوں کو اس لیے خلق کیا کہ وہ فقط اور فقط میری عبادت کریں ما اريد منهم من رزق مجھے ان جنوں سے اور انسانوں سے کوئی رزق نہیں چاہیے وما اريد ان يطعمون اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جن و انس مل کر مجھے کھانا کھلائیں نہیں ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتين اللہ ہی بہترین رزق دینے والا ہے اللہ ہی صاحب قوت ہے اور وہی اللہ صاحب استحکام ہے بات کا آغاز ہے خلقت سے وما خلقت الجن والانس یہ صفت خلاقیت اور صفت خالقیت اتنی اہم ہے پروردگار کی صفتوں میں کہ جب قرآن مجید کے نزول کا آغاز کیا جب اترنا شروع ہوا قرآن تو اعلان پہلا اور اس پہلے اعلان میں اپنی خالقیت کا اعلان پہلی وحی 5 آیتیں اور 5 آیتوں میں سے ابتدائی 2 آیتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق حبیب اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے خلق کیا خلق الانسان من علق جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے خلق کیا تو سورہ علق میں پہلی وحی میں اپنے تعارف کے لیے صفت خالقیت کو منتخب کیا, اور اب ابتدائی وحی کا دوسرا سورہ سورہ اعلیٰ ابتدائی وحی کا سورہ ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی. حبیب اپنے رب کے اسم اعلیٰ کے نام سے تسبیح پڑھو, سبح اسم ربک الاعلی, حبیب اپنے رب اعلیٰ کے نام کی تسبیح کرو, الذی خلق جسے خلق کیا, فسوی جسے لوگ پلک سے ٹھیک بنایا, والذی قدر جسے تقدیر معین کی, فہدا اور ہر ایک کی ہدایت کر دی.
نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری.
اور اب سورہ آل عمران میں آواز دی, تیسرا سورہ قرآن مجید کا, اور اس سورہ میں کس شان کے ساتھ اپنا تعارف کرایا, ہو الذی یصوّرکم فی الارحام کیف یشاء, اللہ وہ ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری تصویر بناتا ہے. دیکھیے خلق اور تصویر, خلق اور تصویر ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. وہ الذی جو سب رکھوں فی الارحام کیف یشاء, جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری تصویر کشی کرتا ہے, تمہاری تصویر بناتا ہے, کیف یشاء, اور جیسا جی چاہتا ہے ویسی تصویر بناتا ہے. یہ سورہ آل عمران ہے کہ اللہ تمہاری تصویر بناتا ہے. اور اب وہ سورہ مومن قرآن مجید کا 40 سورہ, صورکم و احسن صورکم, اللہ نے تمہاری تصویر بنائی اور بدتر تصویر نہیں بنائی, بہترین تصویر بنائی. تصویر تمہاری تصویر خراب نہیں بنائی, خراب تصویر نہیں بنائی, بہترین تصویر. صورکم و احسن صورکم, اللہ نے تمہاری تصویر کشی کی, تمہاری تصویر بنائی, احسن صورکم اور بہترین تصویر بنائی. سورہ مومن میں کہا بہترین تصویر بنائی. اور اب سورہ حشر 59 سورہ قرآن مجید کا, اور اپنے تعارف میں پروردگار نے کہا ہو اللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنا, وہ اللہ ہے, وہ خلق کرنے والا ہے, وہ عدم سے وجود میں لانے والا ہے, وہ مصور ہے, وہ مصور ہے, خلق کرتا ہے, تصویر بناتا ہے. تو بھائی یہ تصویر پہ اتنا زور کیوں؟ وہ مصور ہے, وہ بہترین تصویر بناتا ہے, اس نے تمہاری تصویر بنائی, تمہاری ماؤں کے ارحام میں تمہاری تصویر اللہ نے بنائی, یہ اتنا زور کیوں ہے تصویر پر؟ تو بھائی خدا کو پہچانو یا نہ پہچانو, اپنے کو پہچانتے ہو. بہت سیدھی بات ہے, خدا کو جانو یا نہ جانو, اپنے کو جانتے ہو تو آپ اپنے حوالے سے اسے پہچانو. بتاؤ تو رکھیے گا, اپنے حوالے سے اسے پہچانو. بھائی وہ مصور ہے, وہ تصویر بناتا ہے, وہ بہترین تصویر بناتا ہے, وہ تمہاری ماؤں کے ارحام میں تمہاری تصویر بناتا ہے. کتنا زور ہے تصویر پر؟ تو اب دنیا کا کوئی متمدن معاشرہ ایسا نہیں ہے جہاں مصور نہ ہو, جہاں تصویر نہ ہو. وہ دیوار بڑی ویران دیوار ہے جس دیوار پہ تصویر آویزاں نہ ہو. ہے نا تصویر کا, تصویر کا ایک رول ہے, تصویر کا ایک کردار ہے تمہارے معاشرے میں. تصویر ہے شبستانوں میں سجائی جاتی ہیں, تصویر ہے نشستگاہوں میں رکھی جاتی ہیں. جاؤ مصوروں کو دیکھو, تصویر بنانے والوں کو دیکھو. تصویر بنانے والے کے لیے 3 شرطیں ہیں. پہلی شرط جگہ ہو, جگہ ہو, بغیر جگہ کے بنا نہیں سکتا. دوسری شرط کینوس ہو, بغیر کینوس کے تصویر نہیں بنے گی. تیسری شرط روشنی ہو, اندھیرے میں تصویر نہیں بنے گی. عجیب طریقے سے قرآن مجید نے ذات باری کا تعارف کرایا, تمہارا مصور جگہ کا محتاج, کینوس کا محتاج, روشنی کا محتاج. اور وہ مصور کسی جگہ میں بیٹھ کے نہیں بناتا, بطن مادر میں بناتا ہے.
نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری.
اللہ بس بس بہت ہی آسان لفظوں میں اپنے سننے والوں تک پیغام کو پہنچا رہا ہوں. وہ کسی جگہ میں بیٹھ کے تصویر نہیں بناتا, بس نے مادر میں بناتا ہے. وہ کسی کینوس پہ تصویر نہیں بناتا, پانی کے قطرے پہ تصویر بناتا ہے. اور وہ روشنی میں تصویر نہیں بناتا, تاریکیوں کے تین پردوں کے پیچھے تصویر بناتا ہے. اور تمہارا مصور ساری شرطوں کے ساتھ تصویر بنائے تو گونگی ہو, اس کی تصویر بولتی بھی ہے, دیکھتی بھی ہے, سوچتی بھی ہے. تمہارا مصور بے جان تصویریں بنائے, اور وہ ایسا مصور ہے کہ دلوں کو دھڑکن عطا کرے, زبان کو قوت گویائی عطا کرے, عقل و دماغ کو فہم و شعور عطا کرے, سانس کو آمد و رفت کی سہولتیں عطا کرے, یعنی زندہ تصویر بنائے. اور اب سنو, پہچانو خدا کی قسم اپنے مصور سے, اس مصور کو پہچانو. جب تصویر بن کے تمہارے پاس آ جائے تو تصویر کے چار ہی دشمن ہیں, اور ان چاروں سے اپنی تصویر کو بچانا. دیکھو آگ سے بچانا, ورنہ تصویر جل جائے گی. آگ سے بچانا ورنہ تصویر جل جائے گی, پانی سے بچانا ورنہ تصویر مٹ جائے گی, دھول سے بچانا ورنہ تصویر کے نقش خراب ہو جائیں گے, ہوا سے بچانا ورنہ تصویر کے سارے رنگ دھلنے پڑ جائیں گے. تو تصویر کے چار ہی دشمن ہیں, آگ, پانی, ہوا, مٹی. اور وہ مصور رہتا ہے کہ انہیں چاروں سے ملا کے تصویریں بنا رہا ہے. اس کی تصویر کشی کو پہچانو, اس کی خالقیت کو پہچانو. بھائی کتنی نازک راہوں سے قرآن مجید نے خالقیت کے مسائل کو آگے بڑھایا ہے. سورہ علق میں کہا اقرا باسم ربک الذی خلق, سورہ اعلیٰ میں کہا سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق, اور اب آواز دی سورہ یاسین میں 36واں سورہ قرآن مجید کا, ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ وقال من یحیی العظام وهی رمیم قل یحییها الذی انشاها اول مرة وهو بکل خلق علیم. بھائی دیکھیے گا کس تیور کی آیت ہے.
آواز بلند نعرہ سلام.
کس تیور کی یہ آئے مبارکہ. ضرب لنا مثلا, یہ مشرک, یہ کافر جو دوبارہ قبروں سے اٹھنے پر یقین نہیں رکھتا, کافر تو یقین نہیں رکھتا, اس سے خطاب ہے. ضرب لنا مثلا, وہ ہمارے بارے میں مثالیں گڑتا ہے. وَنَسِيَ خَلْقَهُ, اور اپنی تخلیق کو بھول گیا, وہ اپنی تخلیق کو بھول گیا. قَالَ وَمَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ, کہہ رہا ہے کہ قبروں کی بوسیدہ ہڈیوں کو اب دوبارہ زندہ کون کرے گا, قبروں کی بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ کون زندہ کرے گا. قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ, حبیب کہہ دو کہ ان ہڈیوں کو, وہ سڑی ہوئی اور بوسیدہ ہڈیاں جو قبروں میں, انہیں وہی دوبارہ زندہ کرے گا جس نے انہیں آدم سے وجود میں پہنچایا. دیکھیں دلیل دے لی, دو لفظوں میں ان کا دعویٰ نقل کیا. خالقیت کے جتنے بھی سلیقے ہیں, خلق کے جتنے بھی سلیقے ہیں, وہ سب اس کے کنٹرول میں. اب خلق کا سلیقہ دیکھو. بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے, کیا سننے والوں کو لے کے آ گیا سورہ یاسین. اب پھر ایک آیت کو اپنے سننے والوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. وہ آیتن, بھائی خلق کا طریقہ دیکھو, خلق کی نزاکت دیکھیں. وہ آیتن لہم الارض المیتۃ احییناها واخرجنا منها حبا فمنه یاکلون, یہ ہماری نشانی ہے, یہ ہماری آیت ہے, یہ ہمارے وجود کی دلیل ہے. کیا دلیل ہے؟ ایک مردہ زمین تھی, ایک مردہ زمین تھی, ہم نے اسے زندہ کر دیا. اور ہم نے اس مردہ زمین کو جب زندہ کیا تو بیج زمین کے سینے کو پھاڑ کے باہر آ گیا. فمنو یا کلون, اور اسی کو کھا رہے ہیں اور پھر میرا انکار کر رہے ہیں. بھائی اجی دیکھیے, خلقت کے کس راز تک اللہ نے اپنے سننے والوں کو پہنچانا چاہا. بجے کیا بیج جسے آپ اناج کہتے ہیں بوریوں میں رکھیں، ایک کروڑ سال تک بھی رکھیں، ان میں باریدگی نہیں پیدا ہوگی، کوپل نہیں پھوٹے گا، نشو نما نہیں ہوگی، بیج بیج ہی رہے گا. اور اس اناج کی بوری سے ایک مٹھی بیج نکالیں، ذرا سا زمین کو کھودیں، کھودنے کے بعد زمین میں دبا دیں، تھوڑا سا سیراب کریں، تو کل جو صرف بیج تھا وہ سیراب کرنے کے بعد زمین کے سینے کو پھاڑ کر باہر آ گیا. بھائی ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ کوپل پھوٹ کے باہر آ گئی. اب سننے والوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، بھائی زمین پھٹی، زمین کا سینہ چاک ہوا، کوپل باہر آئی، کتنی نازک ہے وہ کوپل، کتنی ملائم ہے. کتنی نازک ہے، کتنی ملائم ہے، کتنی کمزور ہے وہ کوپل، کتنی ناتواں ہے وہ کوپل، کہ اگر پانی کی ایک دھار اس پہ مار دو تو جڑ سے اکھڑ جائے. بھائی ہے یا نہیں؟ جب کوپل زمین پہ آئی تو اتنی کمزور کہ پانی کی دھار مارو جڑ سے اکھڑ جائے، اور اتنی مضبوط کہ زمین کے سینے کو پھاڑ کے باہر آئی ہے. یعنی آپ نے اس کی ناتوانی بھی دیکھی، آپ نے اس کی طاقت بھی دیکھی، اتنی ناتواں، اتنی کمزور کہ پانی کی دھار مارو اکھڑ جائے، اور اتنی مضبوط کہ زمین کے سینے کو چاک کر کے وہ باہر آئی. تو یہ طاقت اس کی ذاتی تھی. اگر طاقت ذاتی ہوتی تو پانی کی دھار سے اکھڑ نہ جاتی. ہے کوئی دست قدرت جو تخلیق کی منزلوں سے اسے گزار رہا ہے. بھائی عجیب محل فکر ہے، ذات میں کمزور ہے لیکن جب طاقت بخشی گئی تو اتنی توانا بنی کہ زمین کے سینے کو پھاڑ کے باہر آ گئی. تو اللہ کی بخشی ہوئی طاقت پہ تعجب نہ کرنا. جو کوپل کو طاقت دے دے، وہ اگر اپنے ہاتھ کو طاقت دے کے سورج پلٹوا لے، یہ منزلیں تعجب کی منزلیں نہیں ہیں، جانا دور ہے اور سلسلے فکر کو بہت آگے جانا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. میں نے، بھائی دیکھے گا تیور کو، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. کس نے؟ میں نے. اچھا اب یہ میں اگر سمجھ میں آ گیا تو آیت بہت حد تک سمجھ میں آئی. ہم بیٹھے ہوئے، میں بول رہا ہوں، ہم جمع کا صیغہ، ہم سب بیٹھے ہوئے نا، تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، میں بول رہا ہوں، تو جب ایک کی طرف اشارہ ہو تو میں ہوگا، جب سب کی طرف اشارہ ہو تو ہم ہوگا. بھائی ہے نا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. میں نے، ہم نہیں، میں نے خلق کیا جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے، میں نے. لیکن جس خدا نے کہا کہ میں نے اپنی عبادت کے لیے جنوں کو اور انسانوں کو خلق کیا، اسی خدا نے کہا انا خلقنا الانسان من نطفة امساج نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا. ہم نے، میں نے نہیں، ہم نے انسانوں کو خلق کیا. عجیب بات ہے. اس طریقے سے سوچنے کی ضرورت ہے. سورہ زاریات میں کہا میں نے خلق کیا، میں نے خلق کیا، اور سورہ دہر میں کہا ہم نے خلق کیا. سورہ والتین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے، میں نے نہیں، ہم نے انسان کو احسن تقویم میں خلق کیا. ہم نے، دو آیتیں ہو گئی، میں کتنی آیتیں گراؤں. سورہ مومنون میں آواز دی لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین. ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے خلق کیا. ہم نے، میں نے نہیں، ہم نے، میں نے نہیں. تو پروردگار سورہ زاریات میں کہتا ہے میں نے خلق کیا عبادت کے لیے، اور باقی مقامات پہ فرماتا ہے ہم نے خلق کیا. تو میں نے اور ہم نے فرق کیا ہے؟ تو کہا بھائی سن لو، وہ ہے مقام عبادت، وہاں ہم کا لفظ نہیں آیا. وہ مقام عبادت ہے، وہ مقام عبادت ہے، وہاں ہم استعمال نہیں کروں گا کہ کہیں کوئی شرک نہ کر لے عبادت میں. اور یہ مقام فخر ہے، یہ مقام فخر ہے، ہم نے خلق کیا، ہم نے خلق کیا، ہم نے سمیع و بصیر بنایا، ہم نے اثر تقویم خلق کیا، ہم نے مٹی کے جوہر سے خلق کیا. تو یاد رکھو قرآن کا اسلوب یہ ہے، قرآن کا دستور یہ ہے، قرآن کی بلاغت کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ ہم کہے تو اس میں ایک فخر ہے، اپنی کبریائی کا اعلان ہے. دیکھیں میں وہ کبریا ہے نا، وہ متکبر ہے، اس کے اسماء الحسنی میں ایک لفظ ہے متکبر، تو تکبر فقط اسی کو زیبا ہے. بات تو واضح ہو رہی ہے نا، تکبر تکبر فقط اسی کو زیبا ہے. ہم نے غرض کیا، ہم نے غرض کیا، اس میں ناز بھی ہے، اس میں کبریائی کا اعلان بھی ہے، اور اس میں چیلنج بھی ہے کہ یہ ہم نے خلق کیا ہے، اگر تم مقابلہ کر سکتے ہو تو مقابلہ کرو. بھائی یہی سبب ہے کہ علماء تفسیر نے لکھا کہ جہاں پروردگار ہم استعمال کرے وہاں چیلنج ہے، کہ اب ہم نے یہ کام کیا تم اس کے مقابلے میں کچھ نہیں کر سکتے. اب عرض کروں فقط تین مقامات قرآن مجید سے، خود قرآن کے لیے کہا انا نحنو نزلنا الذکر و انا لہ الحافظون، ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. ہم نے قرآن کو نازل کیا، میں نے نہیں نہنو نزلنا الذکر، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا. وإنا له لحافظون، اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کریں گے. تو اب دشمنان اسلام زور لگا لیں، قرآن کے ایک لفظ میں بھی تحریف ممکن نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم کا لفظ ہے، اور جہاں اللہ ہم کہے وہاں پوری انسانیت کو چیلنج ہے. ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم اس قرآن کی حفاظت کریں گے. اور اب اسی اللہ نے پھر چیلنج کیا اور ہم کے لفظ کے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتیناک الکوثر، حبیب ہم نے تجھے کثرت نسل دے دی، اب ساری حکومتوں کے زور لگ جائیں کہ تیری نسل ختم ہو جائے، لیکن کہیں نہ کہیں رکھیں گے، چاہے وہ مشرق میں ہو، چاہے وہ مغرب میں ہو، چاہے وہ شمال میں ہو، چاہے وہ جنوب میں ہو، چاہے وہ ظاہر میں ہو، چاہے وہ غائب میں ہو. رفعنا لک ذکرک، حبیب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا. اب کتنے ہی تکذیب رسالت کرنے والے کیوں نہ پیدا ہو جائیں، تیرا ذکر بلند رہے گا. اتنا بلند کیا ذکر محمد عربی کو کہ نہ کلمہ اسلام کے بغیر مکمل ہو، نہ اذان اسلام کے بغیر مکمل ہو. بھائی پروردگار یہ رفع ذکر ہے کیوں؟ کہا بھائی رفع ذکر اس لیے ہے کہ مقصد تخلیق عبادت ہے، اور عبادت بسلائے کون، مقصد تخلیق عبادت، لیکن تم تک عبادت کو کون پہنچائے؟ تو جو پہنچائے اس کا ذکر میرے ذکر کے ساتھ چلے. جو پہنچائے، جو طریقہ عبادت کو پہنچائے اس کا ذکر میرے ذکر کے ساتھ چلے. بھائی یہی سبب ہے، جاؤ قرآن کو سامنے رکھ کر نماز پڑھ لو. بہت بہت تذکرہ ہے قرآن میں، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. تنہا قرآن کو رکھو، جب جانو کہ نماز پڑھ لو. جب جانو کہ تمہاری ایک نماز ہو جائے صرف قرآن کو سامنے رکھ کر، ہے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، ایمان لانے والوں رکو کرو، ایمان لانے والوں سجدہ کرو، رکو بھی ہے قرآن میں، سجدہ بھی ہے قرآن میں. وربک فکبر، اپنے رب کی تکبیر کہہ، تکبیرۃ الاحرام بھی ہے. قم اللیل الا قلیلا، قیام بھی ہے تو قیام بھی ہے، تکبیر بھی ہے، رکو بھی ہے، سجدہ بھی ہے. پڑھ لو، پہلے سجدہ کر لینا، پھر رکو کرنا، پھر تکبیر کہنا، پھر قیام کر لینا. کتنا آسان طریقہ ہے. تو نماز قرآن دیکھ کر نہیں ہوتی، محمد کے عمل کو دیکھ کر ہوتی ہے. Yeah. عبادتیں بھیجنے والا اللہ، عبادتوں کے طریقے بتانے والا اللہ کا حبیب. بھائی بات تو بات ہوئی نا. اب اس نے آواز دی، اس نے پکار کے کہا ہلو کما رہا ہے تم انی وسلی، ویسے پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں. یہ ہے اسلام. بھائی بہت توجہ رکھیے گا، ہلو ہلو کما رائے تم انی وسلی، ویسے پڑھو نماز جیسے میں پڑھ رہا ہوں. یعنی محمد کے عمل پہ نگاہ رہے، خاتم النبیین کے عمل پہ نگاہ رہے. اگر ویسا کیا تو قبول ہے، اگر ویسا نہ کیا رد ہے. بھائی بات تو باتیں ہو رہی ہے نا. تو اب اس جملے کو اپنے ذہنوں کے اندر ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھیں کہ طریقہ عبادت وہ بتلائے جس کے قول پر بھی وحی الہی کی مہر ہو، جس کے عمل پہ بھی وحی الہی کی مہر ہو. ایسے طریقہ عبادت سیکھنا جس کا ہر قول وحی الہی ہو، جس کا ہر عمل وحی الہی ہو. اگر یقین نہ ہو تو چلو قرآن کی طرف، سورہ یونس قرآن مجید کا 10 سورہ. قال الذین لا یرجون لقاءنا. یہ عجیب لوگ. بھئی یہ قرآن کی آیت 10 سورے، ذرا توجہ فرمائیے گا. قال الذین لا یرجون لقاءنا، یہ کچھ لوگ ہیں ہم سے ملاقات کو پسند نہیں کرتے. اللہ فرما رہا ہے ہم سے ملاقات کو پسند نہیں کرتے. رسول سے کیا آ کے کہتے ہیں؟ ایتے بے قرآن ان غیر حاضہ. اور بدل ہو یا رسول اللہ، ہمیں قرآن تو چاہیے لیکن اس قرآن کے علاوہ دوسرا دے دیں. قرآن چاہیے لیکن یہ نہیں چاہیے، دوسرا دے دیں. اور اگر دوسرا نہیں دے سکتے بدل ہو، اسی میں تھوڑی سی تبدیلی کر دیں. آیت ہے قرآن کی، قول قول ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی. رسول کہہ دو کہ میری کیا مجال ہے کہ میں قرآن کے ایک حرف میں اور ایک لفظ میں بھی اپنی مرضی سے کوئی تبدیلی کروں. بات تو واضح ہو رہی ہے نا. لوگ کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ ہیں جن کا مطالبہ ہے. کیا مطالبہ ہے؟ ایتے بے قرآن غیر حاضر، اس قرآن کے علاوہ دوسرا دے دیں. وہ اب لے لیں گے، یہ نہیں لیں گے. اور بدل ہو یا اسی میں تھوڑی سی تبدیلی کر دیں. قول ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی. کہہ دو رسول میری کیا مجال کہ میں اپنی مرضی سے قرآن میں کوئی بھی تبدیلی کروں. 10 سورہ، سورہ یونس. ان اتبع الا ما یوحى الی، میں وہ کرتا ہوں جو وحی الہی ہے. رسول جو کرے وہ وحی الہی، اور رسول جو کہے. سورہ نجم 53 سورہ قرآن مجید کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ میرا حبیب اپنی خواہش سے نہیں بولتا، جو کہتا ہے وہ وحی الہی ہے. تو رسول جو کرے وہ وحی الہی، رسول جو کہے وہ وحی الہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الاولى ولسوف یعطیک ربك فترضى. سورہ والضحى کی ابتدائی آیت ہے، اور یہی کہ مجھے آگے بڑھ جانا ہے. والضحى دن کے گرم وقت کی قسم، واللیل اذا سجى جب رات اندھیری ہو جائے اس وقت کی قسم. ما ودعك ربك وما قلى، حبیب تیرے رب نے تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا، کبھی اکیلا نہیں چھوڑا. اور حبیب تیرا اللہ اس سے کبھی ناراض نہیں ہوا. تو اب جس کی زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ کی ہمراہی میں اور اللہ کی معیت میں گزر رہا ہو، بھائی یہی تو کہا نا، قسمیں کھا کے کہا. والضحى اجالے کی قسم، واللیل اذا سجى اندھیرے کی قسم. نہ اندھیرے میں اکیلا چھوڑتا ہے، نہ اجالے میں اکیلا چھوڑتا ہے. اللہ اپنے حبیب کے ساتھ مسلسل جا رہا ہے. بھائی بات تو واضح ہو رہی ہے نا. تو اب جملہ سنو، اور اس جملے کو ذہن میں محفوظ رکھ لینا. بس دعا واللیل اذا سجى ما ودعك ربك. ما ودعك ربك وما قلى، تیرے رب نے، حبیب تیرے رب نے کبھی تجھے اکیلا نہیں چھوڑا. محمد کی زندگی کا ہر لمحہ خدا کی ہمراہی میں گزرا. تو جس کی زندگی کا لمحہ لمحہ خدا کی ہمراہی میں گزر رہا ہو، اس کی زندگی میں نہ غفلت ہوگی، نہ ظہور ہوگا، نہ پریشانی ہوگی، نہ نسیان ہوگا. کیا مجال ہے غفلت کی، کیا مجال ہے نسیان کی کہ میرے رسول کے دربار میں آ سکے؟ نہیں آ سکتے، نہیں آ سکتے. یہ مقام، مقام ختم نبوت، مقام طہارت عظمیٰ ہے. یہ طہارت عظمیٰ کا مقام ہے. غفلت نہیں آ سکتی، نسیان نہیں آ سکتا، ذہول نہیں آ سکتا، چھوٹی سے چھوٹی لغزش. آخرت خیر لک من الاولا، اور سنو حبیب، تمہارا انجام تمہارے آغاز سے بہتر ہوگا. مکی مکی، تمہارا انجام تمہارے آغاز سے بہتر ہوگا. مکی زندگی کا سورہ ہے. مکی میں ہو نا، تمہاری راہ میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، تم پر کوڑا پھینکا جا رہا ہے، تمہارے قتل کی سازشیں ہو رہی ہیں. مت گھبراؤ، مت گھبراؤ، تمہارا انجام تمہارے آغاز سے بہتر ہوگا. یہ تمہارا آغاز ہے، اور وہ تمہارا انجام ہوگا جب میدان حشر میں مسجد شفاعت پہ بیٹھو گے. وہ تمہارا انجام ہوگا بھائی. بہت بہت عجیب مرحلہ ہے. اور ایک آیت پر اپنے سارے سننے والوں کو روک رہا ہوں. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلیٰ وللآخرۃ خیر لک من الاولیٰ. اور اب آواز دی، دیکھیں کس شان کا جملہ ہے. ولسوف یعطیک ربک فترضیٰ. حبیب وہ کہہ رہا ہے، حبیب ہم تمہیں اتنی نعمتیں عطا کریں گے کہ تم ہم سے راضی ہو جاؤ گے. بھائی یہ بڑا پالیسی میکنگ جملہ ہے، اور اس جملے پہ اپنے سارے سننے والوں کے ذہن و دل و دماغ کو اپیل کر رہا ہوں. والا صوفا یعطیک ربک فترضیٰ. حبیب ہم تمہیں اتنی نعمتیں دیں گے، اتنی نعمتیں عطا کریں گے کہ تم ہم سے راضی ہو جاؤ گے. کون راضی ہو جائے گا؟ خاتم النبی. کس سے راضی ہو جائے گا؟ اللہ. اتنی نعمتیں دیں گے کہ تم ہم سے راضی ہو جاؤ گے. بھائی اللہ نے انسانوں کو خلق کیا عبادت کے. عبادت کے معنی کیا ہے؟ بھائی جو کام کرو قربتاً اللہ، اللہ سے قریب ہونے کے لیے. بھائی اللہ سے قریب ہونے کے معنی کیا ہے؟ اللہ کی مرضی حاصل کرنے کے لیے. تو ہر ایک کی خواہش ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے. انبیاء خواہش مند ہیں. یعنی عجیب عجیب مرحلہ ہے جس مرحلے پر روکنا چاہ رہا ہوں. بھائی عبادت کیوں؟ اللہ سے تقرب کے لیے. تقرب کیوں اللہ سے؟ اس لیے کہ اس کی مرضی حاصل ہو جائے. بھائی یہی تو ہے نا الٹیمیٹ. انسان کا کیا ہے؟ اللہ کی مرضی مل جائے، اللہ راضی ہو جائے. بس یہ ہے انسان کی نہایت، یہ ہے انسان کا انجام، یہ ہے انسان کے کمال کی آخری حد کہ اللہ راضی ہو جائے. تو سارے انبیاء کی خواہش اللہ ہم سے راضی ہو جائے، سارے مرسلین کی خواہش اللہ ہم سے راضی ہو جائے، سارے اولو العزم پیغمبروں کی خواہش اللہ ہم سے راضی ہو جائے. بھائی یہی تو ہے نا شہداء کی خواہش اللہ ہم سے راضی ہو جائے، صدیقین کی خواہش اللہ ہم سے راضی ہو جائے. تو بھائی ساری دنیا جس میں انبیاء بھی ہیں، مرسلین بھی ہیں، اولو العزم رسول بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، صدیقین بھی ہیں، صالحین بھی ہیں، اس ساری دنیا کی تمنا یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. بھائی یہی تو روکنا ہے. ابراہیم چاہتے ہیں اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، نوح چاہتے ہیں اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، موسیٰ چاہتے ہیں اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، عیسیٰ علیہ السلام چاہتے ہیں اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. یعنی سب چاہتے ہیں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور اللہ چاہتا ہے کہ محمد مجھ سے راضی ہو جائے. جب اولو العزم پیغمبر محمد جیسے نہ ہو سکے تو تمہاری مجال کہاں سے ہو گئی؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. حبیب ہم تمہیں اتنی نعمتیں عطا کریں گے، اتنی نعمتیں عطا کریں گے کہ تم ہم سے راضی ہو جاؤ گے. اب دنیا کا کوئی تفسیر لکھنے والا بتلائے کہ رسول کہاں راضی ہوگا، بتلا دے. بھائی یہ تو براہ راست گفتگو ہے خدا اس کے حبیب کے درمیان، یہ تیسرا کہاں سے داخل ہو جائے؟ میں گنجائش کہاں ہے کہ مفسر داخل ہو جائے یا کوئی مجتہد داخل ہو جائے؟ نہیں داخل ہو سکتا، نہیں نہ کوئی مفسر داخل ہو سکتا ہے اس گفتگو میں، نہ کوئی مجتہد، نہ کوئی عالم، نہ کوئی پہنچا ہوا ولی، کوئی نہیں. ہم اتنی نعمتیں دیں گے، بھائی عجیب بات ہے، ہم اتنی نعمتیں دیں گے، اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ہم سے راضی ہو جاؤ گے. پروردگار کتنی نعمتیں دے گا اپنے حبیب کو؟ کہا تم سے مطلب تم کون ہو؟ اب نہیں معلوم، نہیں معلوم کہ کتنی نعمتیں دے گا، نہیں معلوم نا. اچھا یا رسول اللہ آپ کتنی نعمتوں پہ راضی ہوں گے؟ کہا تم سے کیا مطلب، میں جانوں میرا خدا جانے؟ تم درمیان میں کہاں کے آگے؟ میں جانوں میرا خدا جانے؟ تو نہ یہ معلوم، بھائی بہت توجہ رہے، بڑا پالیسی میکنگ جملہ ہے قرآن مجید کا، نہ یہ معلوم کہ اللہ کتنی نعمتیں دے گا، کچھ نہیں معلوم. رسول جانے، رسول کا خدا جانے، اور نہ یہ معلوم کہ رسول کتنی نعمتوں پہ راضی ہوگا، نہیں معلوم نا. لیکن ایک بات مجھے معلوم اور آپ سب کو معلوم، نہیں معلوم کہ کتنی دے گا، نہیں معلوم. اچھا رسول کہاں راضی ہوگا واقعہ نہیں معلوم، لیکن ایک بات معلوم ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ جب تک رسول راضی نہیں ہوگا نعمتیں آتی رہیں گی. نہیں معلوم، نہیں معلوم کہ کتنی نعمتیں دے گا، نہیں معلوم کہ رسول کہاں راضی ہوگا، لیکن یہ معلوم ہے کہ جب تک رسول راضی نہیں ہوگا نعمتیں آتی رہیں گی، اور جہاں راضی ہو جائے وہی نعمت رکے گی. تو آپ تلاش کرو کہ کہیں نعمت رکی یا نہیں. آواز آئی غدیر کے میدان سے، علی یوما اکمل تو لکم دینکم فاطمم تو علیکم نعمتی علی منی وانا منہو منی علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں. بڑی بڑی مسند کتابوں کی روایتیں ہیں، فاطمتو بدعتن منی حسن منی و انا منہ منی حسین منی و انا من حسین. یہ مقام منیت ہے. تو اب یہ کتنی بڑی طہارت کے کمال تو ہوں گے. رسول نے ایک چادر میں جمع کیا، اور جب چادر میں وہ جمع ہو گئے تو اللہ نے آیت بھیجی، ان کی طہارت کا اعلان کیا جو چادر میں ہے. بھائی یہی تو ہے نا، سب جانتے ہیں اللہ کون، ان کا خالق اللہ کون، ان کا مصور اللہ کون، ان کا مالک. آیت لایا کون، جبریل. آیت سنائی کس نے، خاتم النبیین نے. ایک لانے والا ایک سنانے والا، بات واضح ہوئی بھائی، ہو گئی نا. تو اب آخر کلام میں فقط ایک جملہ سنو اور مجھے اجازت دے دو، کسی چیز کی طہارت کو معلوم کرنے کے لیے ملت اسلامیہ میں کل تین طریقے ہیں. بھائی یہ تصویر نجس ہے یا طاہر، کیسے پتا چلے؟ پہلا طریقہ، مالک کہہ دے کہ یہ پاک ہے، پاک مانو. پہلا طریقہ، مالک کہہ دے پاک ہے، پاک مانو. پہلا طریقہ کیا ہے، کسی چیز کی طہارت معلوم کرنے کا، چیز کا مالک کہہ دے کہ پاک ہے، پاک مان لو. اچھا آپ مالک سامنے نہ ہو، اب کیا کریں؟ بھائی جن ہے شرعیہ، دو عادل گواہ گواہی دیں، دو عادل گواہ گواہی دیں کہ یہ پاک ہے، پاک مانو. اچھا آپ عادل گواہ بھی نہیں ہیں، اب کس سے معلوم کریں؟ ایک طریقہ اور ہے، کوئی شخص جائے اور جانے کے بعد پانی میں اسے پاک کر کے تمہاری نگاہوں کے سامنے لے آئے، تو طہارت کو تو خود دیکھ لیا نا آنکھ سے. بھائی تین ہی طریقے ہیں، تین ہی طریقے. مالک کہے کہ پاک ہے، پاک مانو. دو عادل گواہ کہے کہ پاک ہے، پاک مانو. طہارت کو اپنی آنکھ سے دیکھو تو بھائی مالک نے کہا انما یرید اللہ، پہلا طریقہ. بڑی بڑی آسان زبان میں اپنے سننے والوں کو پیغام دے رہا ہوں، تین طریقے ہیں. مالک کہتے پاک ہے، پاک مانو. دو عادل گواہ کہ عادل گواہ، پاک مان لو. اور طہارت کو اپنی آنکھ سے دیکھ لو، پاک ہوتے ہوئے اپنی آنکھ سے دیکھو. مالک نے کہا انما یرید اللہ، پہلا طریقہ مالک کا بیان. اور اب دو عادل گواہ، سید الملائکہ آیت لایا، سید الانبیاء نے آیت سنائی. اسی لیے خانہ کعبہ میں پیدا کروایا کہ اگر نجس ہوتا تو پاک گھر میں نہ آتا. گفتگو تمام ہو گئی بھائی. وہ طہارت عظما جو خاتم النبیین سے وراثت میں چلی وہ آگے بڑھتی رہی اور ایک منزل وہ آئی بھائی جہاں طہارت عظما ہو وہاں رجس داخل نہیں ہو سکتا. جہاں رجس نہ ہو وہاں سارے کمال ہوں گے, اور جہاں سارے کمال ہوں گے وہی دین کی وراثت ہوگی, وہی کتاب کی وراثت ہوگی, وہی شریعت کی وراثت ہوگی. بھائی یہی سبب ہے کہ جب حسین بن علی نے طے کیا کہ 28 رجب کو مدینہ چھوڑیں گے تو مدینہ چھوڑنے سے پہلے حسین بن علی نے کاغذ قلم اور دوات منگوا کر ایک ڈاکومنٹ لکھا. گفتگو آ گئی, گفتگو حسین کے قیام تک آ گئی. سامان تحریر منگوایا اور منگوانے کے بعد بھائی مقام طہارت, دین کی ذمہ داری, اپنے نانا کی وراثت, اپنے باپ کی وراثت, حسین ابن علی مدینہ سے لے کر ان ساری وراثتوں کو قیام فرما رہے ہیں. سامان تحریر منگوایا اور اس کے بعد ایک وصیت نامہ لکھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ھذا ما اوصى به الحسین ابن علی الى اخی محمد المعروف بالحنفیہ. یہ وہ وصیت نامہ ہے جو علی کا بیٹا حسین اپنے بھائی محمد حنفیہ کے نام لکھ رہا ہے. طویل وصیت نامہ ہے اور ظاہر ہے کہ میں وہ پورا وصیت نامہ عرض نہیں کروں گا, فقط دو چار جملے. ان الحسین یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. حسین گواہی دیتا ہے کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں ہے, اور حسین گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کا عبد بھی ہے اللہ کا رسول بھی. جملہ لکھا, اس کے بعد اپنے عقائد کا تفصیلی بیان, جنت حق ہے, نار حق ہے, موت حق ہے, اٹھایا جانا حق ہے, صراط حق ہے, یہ ساری باتیں لکھی, اور اب اپنی پالیسی دی, انی لم اخرج عشیرن ولا بطرن ولا مفسدن ولا ظالمن. میں جو یہ قیام کر رہا ہوں یہ ملک گیری کے لیے نہیں ہے, میں جو یہ قیام کر رہا ہوں یہ توسیع پسندی کے لیے نہیں ہے, میں مملکت اسلامیہ میں فساد نہیں پھیلانا چاہتا. میرا قیام, حسین پالیسی دے رہے ہیں اپنے قیام کی, میرا قیام ظلم کے لیے نہیں, بل خرچ تو لطلب الاصلاح فی امت جدی. میں تو بس اتنا چاہتا ہوں کہ میرے نانا کی امت کی اصلاح ہو جائے, میرے نانا کی امت کی اصلاح ہو جائے. سنو, وصیت نامہ لکھ رہے ہیں, جملہ لکھتے ہیں کہ میں جو خروج کر رہا ہوں نا, قیام کر رہا ہوں, تو نانا کی امت کی اصلاح کے لیے, وہ اسیر و بے سیرت جدی رسول اللہ وہ ابھی علی ابن ابی طالب, اور میں اپنے پورے قیام میں اپنے نانا رسول اللہ کی سیرت پہ عمل کروں گا, اور اپنے باپ علی ابن ابی طالب کی سیرت پہ عمل کروں گا. وصیت نامہ لکھ کے محمد حنفیہ کے حوالے کیا, اور ایک مرتبہ عباس کی صورت دیکھی اور کہا, بھیا اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا. بھیا اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا, اب مدینے سے کوچ کا بندوبست کرو, سامان سفر تیار کرو. 28 رجب کو وہ قافلہ نکلا جس کا قافلہ سالار صاحب تصویر تھا. قافلہ چلا 28 رجب کو, 3 شعبان کو مکے پہنچا, 8 ذلحج کو حسین ابن علی نے اور قافلے والوں نے حج کو عمرے سے تبدیل کیا. چلے جا رہے ہیں, وہ قافلہ جو 28 رجب کو مدینہ سے چلا تھا دوسری محرم کو کربلا میں آ کے رک گیا. تیسری گزری, چوتھی کو ایک بڑی فوج اور ایک بڑا لشکر آیا, دن گزر رہے ہیں، لمحات آگے بڑھ رہے ہیں، دوسری کو رکے، تیسری گزاری، چوتھی کو بہت بڑا لشکر آیا، اور گھوڑوں کی ٹاپوں کی وہ دہشت تھی کہ بچے ڈر کر ماؤں کی چھاتیوں سے چمٹ رہے ہیں. تاریخ ہے یہ، تاریخ ہے کربلا جی. پانچویں گزری، چھٹی گزری، ساتویں کا دن آیا، حسین والوں پر پانی بند کر دیا گیا. اب حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے اور اللہ تک کی آوازیں. ساتویں، آٹھویں، نویں پیاس کے عالم میں گزر گئی. شب عاشور آئی، وہ رات جس کا اندیشہ زینب کو مدینے سے تھا، وہ رات جس کا خطرہ شہزادی زینب کو مدینے سے تھا، وہ رات آئی. حسین کی فوج کے لوگ پوری رات تسبیح و تحلیل و تحمید الہی میں مشغول رہے، پوری رات حسین کے خیموں میں عبادت ہوتی رہی. یعنی دوسرے لفظوں میں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پوری رات حسین نے مسجد تخلیق میں جا کے گزاری. مسجد تخلیق عبادت ہے، پوری رات عبادت ہوتی رہی. راوی کہتا ہے کہ آدھی رات کا وقت ہے، سب اپنے اپنے خیموں میں عبادت میں مشغول. بھائی یہ عاشور کی شب ہے، عاشور صبح ہوئی، اس دن کی صبح ہوئی جس دن کو حجاج کو ہٹا دیا اور کہا بیٹا علی اکبر جو آگے تو آؤ، بیٹا علی اکبر ذرا آگے تو آؤ، ذرا لہجہ محمد میں اذان تو سنا دو. اذان ہوئی، حسین نے صبح کی نماز پڑھائی، نماز صبح ختم ہوئی، دشمن کی فوج 4000 تیر چلے اور جنگ کا آغاز ہوا. اور میرا مولا عاشور کا دن اس شان سے گزارتا رہا کہ جب بھی کسی نے آواز دی کہ مولا ملک کو آئیے، گھوڑے کو ایڑ لگائی، لاٹھے کو اٹھایا، خیمے تک لائے. میرے محترم سننے والے مختصر کا ایک جملہ سنتے جائیں. حسین بڑی شان سے جب کوئی آواز دیتا تھا نا کہ مولا میری مدد کو آئیے، تو گھوڑے کو ایڑ لگا کر اس شان سے جاتے تھے کہ فوج یزید کے کمانڈر رکابوں پہ کھڑے ہو کر حسین کی شان کو دیکھا کرتے تھے. آتے تھے لاشے کو اٹھاتے تھے اور اٹھائے ہوئے خیمے تک واپس لے جاتے تھے، لیکن جب اکبر نے پکارا تو ٹھوکر کھاتے ہوئے چلے. آواز دیتے جاتے یا علی اکبر بتاؤ تم کدھر ہو. ایک منزل آئی حسین اکیلے ہوئے. میرا مولا اکیلا ہوا. آواز دی باہر نکل کے، حلمن ناصری سنو نا، حلمن موکی سے جوگی سنا، حلمن دابن کے دوپور حرم رسول اللہ. جواب میں تیر آئے. 6 مہینے کے بچے کو لے گئے. آپ نے گریہ کیا. 6 مہینے کے بچے کو لے گئے واپس لے کے پلٹے. مجھے دور جانا ہے، آپ کا اور میرا سفر اس مجلس میں دور طویل ہے. تو بس فقط فقط چند جملوں کی زحمت دوں گا، بچے کو لے کے پڑھتے. یہ چھوٹی بچی تھی نا حسین کی، یاد ہے نا چھوٹی بچی جس کے لیے حسین یہ کہا کرتے تھے کہ جس گھر میں یہ بیٹی نہ ہو وہ گھر حسین کے لیے بیکار ہے، یاد ہے نا؟ جب اصغر نے تیر کھایا آبا کا سایہ ڈالا پلٹے پلٹے، بچے کو لے کے آ رہے ہیں. اب اتنی طاقت نہیں ہے حسین کے دل میں، ماں سے مانگ کے لائے ہیں نا بچے کو، ماں سے مانگ کے لائے، اس کی قوت نہیں ہے. کبھی آگے بڑھتے ہیں کبھی پیچھے ہٹتے ہیں، لیکن طہارت طہارت ساتھ ہے. دل کو مضبوط کیا، دل کو مضبوط کیا. آئے رباب کے خیمے کے دروازے پر اور پکار کے کہنے لگے رباب اپنے بچے کو لے جاؤ. جملہ سنیں گے، رباب اپنے بچے کو لے جاؤ. وہ چھوٹی بچی جو اس بچے کی بڑی بہن تھی دوڑتی ہوئی آئی، کہا بابا بابا بھائیا کو پانی پلا رہا ہے، میرے لیے پانی کا کوئی بندوبست نہیں ہے. حسین نے آبا کا دامن الٹا، کہا بی بی تیرا بھائی تیرے ستم کھا کے آیا ہے، پانی پی کے نہیں آیا. بس بچی بچی پیاسی ہے، دو جملے سنو، بچی پیاسی ہے. اصغر کو دفن کیا، میرے مولا نے اصغر کو دفن کیا. آئے پرانا لباس پہنا، بیویوں سے رخصت ہوئے، رخصت ہونے کے بعد دلجنا پہ سوار ہوئے، گھوڑے کو ایڑ لگائی. دلجنا دلجنا چلتا نہیں، ایڑ لگائی حسین نے، چلا نہیں، کھڑا رہا، گلے میں باہر ڈال دی. کہا دلجنا دلجنا سب نے ساتھ چھوڑ دیا، اب تو بھی آخری وقت میں ساتھ چھوڑنا چاہتا ہے؟ دلجنا خاموش ہے، دلجنا خاموش ہے. اتنے میں حسین کے کانوں میں کسی بچی کی سسکیوں کی آواز آئی. اب جو مڑ کے دیکھا تو دیکھا کہ سکینہ پچھلی ٹانگوں سے لٹکی ہوئی ہے، روتی جاتی ہے اور کہتی ہے دلجنا میرے بابا کو مقصد میں لے جا. دلجنا اترے اترے، بچی کو گود میں لیا، دیر تک باتیں کرتے رہے حسین اپنی بچی سے دیر تک باتیں کرتے رہے. جب چلنے لگے تو کہنے لگے دعینی سکینہ لعلی آتی کے بلما، سکینہ مجھے اب اجازت دو، میں شاید تمہارے لیے پانی لاؤں. بس یہ سننا تھا کہ بچی نے دونوں شانے مضبوطی سے تھام لیے، کہا بابا چچا آپ بات بھی یہی کہہ کے گئے تھے. حسین سکینہ سے رخصت ہوئے، گھوڑے کو ایڑ لگائی، میدان میں آئے اور یہ کہتے ہوئے آئے اب بھوکے کی جنگ دیکھو، اب پیاسے کی جنگ دیکھو، اب اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بیٹا مارا گیا، اب اس کی جنگ دیکھو جس کے جوان بھائی کے کھانے خطا ہوئے، اب اس کی جنگ دیکھو جسے 6 مہینے کے بچے کا لاشا اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے. کہتے ہوئے جا رہے ہیں، حملہ کیا، فوجیں بھاگ گئی. ایک مرتبہ آواز آئی، حسین یہ جنگ کا ہنگام نہیں ہے. تلوار کو نیام میں رکھا، سر کو جھکا کے بیٹھ گئے. اب بھاگی ہوئی فوج پلٹی، کسی نے تلوار ماری، کسی نے نیزا مارا، کسی نے تیر مارا، کسی نے پتھر پھینکے، میرا مولا زخمی ہوتا چلا. اجرکم اللہ، میرا مولا زخمی ہوتا چلا. ایک منزل پر حسین گھوڑے سے زمین پہ آئے. آپ نے گریہ کیا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ دو جملے عرض کروں اور آپ سے اجازت لے لوں. گھوڑے سے زمین پہ آئے. اب میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. ایک مرتبہ یزید کے لشکر میں شادی آنے بجے، یزید کے لشکر میں شادی آنے بجے، نوبتیں بجی، خوشی کے نقارے بجے. جب شور ہوا تو شہزادی زینب نے سید سجاد کا شانہ ہی لایا، کہا بیٹا بیٹا ذرا باہر اٹھ کے نکل کے دیکھو یہ شور کیسا ہے. ایک مرتبہ بیمار امام اٹھا، خیمے کا پردہ الٹا،
اور پہلا جملہ تھا نوکے نینا کو دیکھ کے السلام علیکم یا عبد اللہ. حسین شہید ہوئے, بارش طہارت شہید ہوا, بارش عبادت شہید ہوا, اور ایک مرتبہ سورج ڈوبا کربلا کے من میں غریبوں کی شام آئی. غریبوں کی شام آ گئی. عزیزان محترم, اس شام کا نام ہماری اور آپ کی اصطلاح میں شام غریبہ ہے, غریبوں کی شام. لیکن خدا کی قسم, یہ فقط غریبوں کی شام نہیں ہے, یہ سکینہ کی شام ہے, یہ جلے ہوئے خیمے کی شام ہے, یہ بیمار سجاد کی شام ہے, یہ لٹے ہوئے قافلے کی شام ہے, یہ بیوہ عورتوں کی شام ہے, یہ تماچا کھانے والی بچی کی شام ہے. شام آئی, اداس لمحے, بھیانک رات, جلے ہوئے خیمے, سہمے ہوئے بچے جلے ہوئے خیموں کے درمیان سو رہے ہیں. سہمے ہوئے بچے جلے ہوئے خیموں کے درمیان سو رہے ہیں. حفاظت کی ذمہ داری علی کی بڑی بیٹی زینب. بچوں کو گنا, دیکھا سب موجود ہیں. حسین کی وہ چھوٹی بچی جس کے لیے حسین کہہ گئے تھے کہ مجھے چھوڑو میں پانی لے کے آؤں, وہ بچی موجود نہیں. کہا بیٹی سکینہ موجود نہیں. کہا بہن ام کلثوم, سکینہ تمہاری طرف تو نہیں. کہا نہیں بہن, میری طرف بھی نہیں ہے. اب شہزادی پکارتی ہوئی چلی شام غریبہ کے ہولناک اندھیرے میں. علی کی بڑی بیٹی آواز دیتی جا رہی ہے, سکینہ اگر میری آواز سنو تو لبیک کہو. مقتل میں آئی بیٹا کے بچی باپ کے قریب سوئی ہوئی ہے, بس دو جملے گود میں اٹھایا لے کے چلی. کہا بیٹی ان بے سر لاشوں میں تو نے پہچانا کیسے کہ تیرے باپ کا لاشا کون سا ہے؟ کہا پوپی اما کیا بتاؤں, میں پکارتی جا رہی تھی بابا میرے بابا, مجھے نیند آ رہی ہے بلا لو. ایک مرتبہ کٹے ہوئے گلے کی آواز آئی, میری بیٹی میرے قریب آئی. غریبوں کی شام, جلے ہوئے خیموں کی شام, پیاسی سکینہ کی شام. بچی کو گود میں لائی. بس آخری جملہ, آپ نے گریہ کیا, تقریر تمام ہو گئی. آخری جملہ سماعت کریں. لائی جلے ہوئے خیموں کے درمیان کھلا دیا. اب پانی کہیں سے بھی آیا ہو, بس یہ جملہ سنیں اور اس جملے کو ہمیشہ یاد رکھیے گا. حسین پیاسے تھے, عباس پیاسے تھے, قاسم و اکبر پیاسے تھے, اون و محمد پیاسے تھے. سب کی پیاس عاشور کی اثر پہ ختم ہو گئی. سکینہ کب تک پیاسی رہی نہیں معلوم. آخری جملہ ہے تقریر کا, کہیں سے پانی آیا. شہزادی زینب نے پانی کو کوزے میں منتقل کیا اور ایک مرتبہ شانہ جھنجھوڑ کا بیٹی سکینہ اٹھو, پانی آ گیا. بس جملہ سنیں, بیٹی سکینہ اٹھو, پانی آ گیا. بچی اٹھی. کہا بیٹی پانی پیو. کہا پھوپھی اما آپ پی لیں. کہا نہیں بیٹی تم پیو. کہا پھوپھی اما آپ پی لیں. خاندان آل محمد کا اخلاق. بس یہ آخری جملہ ہے, آپ گریہ کر چکے. پھوپھی اما آپ پی لیں. کہا نہیں بیٹی, الما من طلب, دستور یہ کہ جو چھوٹا ہے وہ پہلے پیئے. بس یہ سننا تھا کہ بچی نے کوزا اپنے ہاتھ میں لیا, مقتل کی طرف چلی. کہا سکینہ کدھر جا رہی ہو؟ پر رو کے کہنے لگی, میرا اصغر مجھ سے بھی چھوٹا ہے, پہلے اسے پانی پلاؤں گی.